معاملہ یہ سب کھلے طور پر ظاہر ہوتا ہے. بہرحال یہ کہنا جیسے کہ بعض گمراہ فرقوں کا, یہ فرقے گزشتہ زمانے میں بھی رہے ہیں اور اس زمانے میں بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہوں گے ضرور, کیونکہ طبائع بشر انسانی طبیعت جو ہے ہمیشہ ایک ہی رہی ہے, کچھ اچھے رہے ہیں کچھ نیک رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ بہت سے فرقے جن کا ذکر اس زمانے میں کیا جاتا ہے اب ان کا وجود نہیں تو گھسی پٹی چیزوں کا ذکر کیا معنی رکھتا, نہیں ہیں لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو مرجئہ کہا جاتا تھا, وہ کہتے تھے کہ نہیں اگر ہم صرف دل میں یہ یقین کر لیں, کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ایمان کامل ہمارا ہے, یعنی عمل کچھ بھی نہ کریں جہنم جنت ہمارے لیے لازم ہے اور ہم جنت کے مستحق ہیں. آدمی کے نجات کے لیے صرف یہ کہ تصدیق کر لے, دل میں تصدیق کر لے, اور وہ زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ اور بھی کہتے ہیں کہ تصدیق کے ساتھ ساتھ کہہ دے لا الہ الا اللہ, عمل کچھ بھی نہ کرے تو اس کے نجات کے لیے کافی ہے. بہرحال یہ سب فرقے گزرے ہیں اور اب بھی اس زمانے میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں جو اپنے کو اگر یہ کہا جائے کہ تم نے نماز چھوڑ کر کے کفر کا ارتکاب کیا تو گردن مارنے کے لیے آپ کی تیار ہو جائیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے کو تو کافر کہلوانا نہیں چاہتے لیکن اعمال کفر کے بہرحال کر رہے ہیں. تو یہ انہیں پرانے فرقوں کا ایک امتداد اور استمرار ہے اور اس قسم کے فرقے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہید گواہی دے, ہم ٹھوک کر کے لوگوں کے سامنے کہے کہ ہم مسلمان ہیں, اننی من المسلمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آدمی کافروں کے درمیان ہو یا کہیں بھی ہو اپنے کو پورے طور پر مسلمان ظاہر کرے, کسی وقت بھی اس کی موت آ سکتی ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہیں بھی جیے آدمی تو بہرحال مسلمان بن کر کے اور مسلمان اور اسلام لانے اور اسلام کے ارکان کا اعلان کرتے ہوئے مسلمان کہیں کسی سے شرماتا نہیں, اپنے اسلام کو ہر جگہ ظاہر کرنا چاہیے. من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہم لوگ مجھے یاد آتا ہے کہ ہم لوگ بنارس میں پڑھتے تھے تو اس وقت مطلب ایک ہی چھوٹے بڑے ہم سب لوگ تھے, بہرحال تو ایک بہت بڑا ان کا گوتم بدھ کی پیدائش کی جگہ کہی جاتی ہے, بعد میں پیدائش کہیں اور بنا لی ہے, اب وہ سارناتھ مشہور ہے شاید جانتے ہوں گے لوگ جو ادھر کے ہیں, وہاں ایک بہت بڑی مندر انہوں نے بنائی ہے, پارک بہت خوبصورت. اس میں جب ہم لوگ بھی گھومنے گئے, انہوں نے چھٹی تھی اور وہ خاص ان کا کوئی موسم ہوتا ہے, بہرحال تو وہاں ہم لوگوں نے کم از کم 50 طالب علم رہے ہوں گے, ہم لوگوں نے پارک میں جب نماز پڑھنا شروع کی تو یقیناً کم از کم 500 آدمی اکٹھا ہو کر کے دیکھ رہے ہیں بڑے تعجب سے کیا آخر یہ کیوں ہو, کیا ہو رہا ہے. اذان بھی دی گئی الحمدللہ اور کھل کر کے نماز بھی پڑھے گی. بعد میں کچھ سرفرے ہندو لڑکوں نے شرارت کرنا چاہیے لیکن الحمدللہ طاقت تھی اور اس کے لیے تیار ہو کر کے بھی سب لوگ گئے تھے کہ جو کچھ بھی ہوگا کرنا ہے, تو کھل کر کے آواز اذان دی گئی. ان کے مندر کے پیچھے بہت بڑا پارک تھا, اس میں اذان ہوئی اور نماز پڑھی گئی باقاعدہ. بعد میں کچھ لوگوں نے درس تدریس بھی اور ایک دم بالکل کھلے ہو کر کھلے عام طور پر دیکھ رہے ہیں تعجب کی نظر سے بارہ. تو یہ چیز اصل میں یہ غلطی ہوتی ہے, آدمی اپنے ملک میں رہتا ہے تو مسلمان بن کر کے باہر جاتا ہے یورپ وغیرہ میں تو انہی کی طرح لباس اور انہی کی طرح یہاں تک کی عورتیں بھی. ایک بار ہوائی جہاز میں جانے کا اتفاق ہوا, یہاں سے بھی کچھ لوگ سوار ہوئے بالکل ماشاءاللہ با پردہ, لیکن جہاز میں چڑھتے ہی سب کچھ. اس کے بعد جب واپس آنا ہوا تو اسی جہاز سے, تو ایک استاد تھے ہم لوگوں کے, تو کہتے ہیں کہ جب اترنا ہوا تو سب کچھ اسی طرح پہلے جیسی بن گئی. تو کہتے ہیں رجعت حلیمہ علی عادت القدیمہ, حلیمہ اپنی پرانی عادت پہ آ گئی. تو کہنے کا مطلب یہ غلط ہے, اسی طرح ہم اسی لباس میں جا سکتے ہیں اپنے اسلامی لباس میں کہیں بھی رہیں, کیوں ہم ان کی ٹائی اور ان کا یہ سب باندھنے کی کوشش کریں. لوگ احساس کے اتنے مبتلا ہو کر کے اپنے کو نماز بھی پڑھنے کا حقدار نہیں سمجھتے, کہیں بھی اتریں ہوائی جہاز ہے ایئرپورٹ ہے اور کچھ ہے, اللہ کا فضل ہے کہ آپ مسلمان ہیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس شہد کیا نام ہے گواہی دینے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کہیں بھی رہیں آپ اپنے کو اعلان کر کے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ ہم اپنے کو مسلمان, جیسا کہ علامہ اکبر الہ آبادی کا شعر جو جنہوں نے انگریزوں کے پٹھو یا انگریزوں کی تقلید کرنے والوں پر بہت چوٹ لگائی ہے اور وہ مزاحیہ شاعر تھے, تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو, جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندے عاجز کے رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. یہ حقیقت ہے, حقیقت میں مسلمان اگر اس طرح رہے تو گویا اپنے وہ زمین پر قرآن اور سنت چلتا ہوا, قرآن اور چلتا ہوا سنت ہے, اور گویا وہ اپنی شکل اور صورت اور اپنے عمل سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے. من شہد اللہ الہ الا اللہ, جس نے گواہی دی کھل کر کے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور اس چیز کی بھی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ گواہی بھی بہت بڑی اہم ہے. اللہ کا بندہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان ہونے کے باوجود اتنی بڑی فضیلت دی کہ ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول چنا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ اللہ کی نور, اللہ کا نور ہیں, اور نہ اللہ کا جز ہے, نہ اللہ کا ٹکڑا ہے. کچھ لوگ آج کل اگر آپ کہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں تو آپ کو آپ سے لڑنے اور آپ کی گردن مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن آپ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے اس فعل اور اس قول اور اس عقیدے سے وہ کلام پاک کی مخالفت کھل کر کے کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی مبارک اور مقدس اور شرف اور عزت کے مقام پر بھی عبودیت کے ساتھ موصوف کیا. معراج جو ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی, اسراء اور معراج صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی, انبیاء میں سے کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی. اس کے باوجود اس مبارک موقع پر بھی اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبودیت سے موصوف کرتے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, بنور ہی نہیں کہا ہے بلکہ بندے ہیں اللہ رب العزت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ آخر اگر نور روشنی حقیقت میں اگر روشنی ہے, آگ اگر روشنی دے تو اس کا کام ہے, کوئی فضیلت کی بات نہیں. لیکن اگر مٹی اگر مہکنے لگے اور مٹی چمکنے لگے, مٹی روشنی دے لگے تو وہ فضیلت کی بات ہے, حقیقت یہ ہے. لیکن لوگوں کی سمجھ بات نہیں آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, اللہ کا ٹکڑا ہے. بہرحال میں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو پہنچانے کے لیے بندوں تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آپ کو ہمارا امام اور پیشوا اور مقتدا بنا کر کے بھیجا اور یہ حکم دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ کے امام اور آپ سب کے قدوہ ہیں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, اور یہ بھی گواہی, اس چیز کی بھی گواہی دے. یا آئی وہ بات کہ الکفر بالطاغوت, غلط چیزوں سے آپ انکار, غلط چیزوں کا انکار بھی کریں اور اس کو غلط سمجھیں. یہ نہیں کہ عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے اور ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ اللہ کے بندے, یہ بھی صحیح ہے. نہیں, دو چیزیں رات اور دن اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں, دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, دونوں چیزیں اکٹھا کہیں نہیں, کبھی نہیں ہو سکتی. ان عیسیٰ عبداللہ و رسول, یہ عقیدہ بھی رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ ان کا یہ عقیدہ ہے. اور یہ دنیا جو ہے تناقضات کا مجموعہ ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں نصارہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں. ثالث و ثلاثہ, اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے مرکب ہے, تینوں ایک ایک تین. یہ کہتے ہیں کہ ریاضیات کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے, عقلی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجموعہ ہے حضرت عیسیٰ, حضرت مریم اور اللہ رب العزت کی ذات سے مرکب ہے. یعنی گویا حضرت ابراہیم علیہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہیں, اللہ کا بیٹا ہیں, جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے. اور آج کل ان کے کچھ فرقے ایسے ہیں جو بیٹا نہیں کہتے ہیں بلکہ اللہ کا جز کہتے ہیں, اللہ کا ایک ٹکڑا کہتے ہیں. بہرحال لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہاں, ان کے بیٹا ہونے کی جو کا جو شبہ ہے وہ یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام نے, حضرت مریم علیہ السلام کا کوئی شوہر نہیں تھا, اور اس دنیا میں اللہ رب العزت نے اولاد کی تولد ان کی پیدائش کا جو ذریعہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس دنیا میں وہ یہ ہے کہ شادی شدہ ہو اور شوہر اور بیوی کا ملاپ ہو، اس کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے. اسی وجہ سے جب حضرت عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں تو انہوں نے کہا کیف انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، جب بشارت دی لڑکے کی فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو تو انہوں نے کہا جواب دیا انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں تو مجھے اولاد کہاں سے آئے گی، ولم اکو بغیہ، میں اللہ کی شریعت کے خلاف میں نے کوئی غلط کام کر کے کیا بھی نہیں کہ اس کے نتیجے میں میں حاملہ ہوں. تو بہرحال اسی کی بنا پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی روح اپنے کلمہ کن کے ذریعے سے، کلمہ کن یہ اللہ رب العزت کا کلمہ ہے، اور کلمہ کن ایک سبب بنا، جس طرح ایک میاں اور بیوی کا ملاپ اللہ کی قدرت کے بعد میاں اور بیوی کا ملاپ ایک سبب بنتا ہے اولاد کے آنے کا، تو اللہ رب العزت نے اس سبب کے بجائے یہ سبب ان کے سامنے رکھا کن کہہ کر کے، کن فیکون. انما امره اذا اراد شيئا، اللہ تعالیٰ کا کام ہی ایسا ہے کہ اس کو جو کرنا چاہے کسی چیز کو کہہ دیتا ہے، کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتا ہے. تو یہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، یعنی یہ کلمہ کن سبب ہوا، جس طرح شوہر اور بیوی کا ملاپ ایک سبب بنتا ہے، یہ کلمہ کن سبب ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ. اور یعنی اور اس سے کھل کر کے انہوں نے تعبیر کی کہ حضرت مریم اللہ کی بیوی ہیں. مجھے یاد آتا ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے اپنے زمانے میں قادیانیت کے خلاف اور بہرحال ہر عقیدے کے خلاف، انہوں نے آریہ سماج کے خلاف ان کی تحریرات ہیں اور مناظرے بھی کیے. اس میں کسی انگریز نے آ کر کے لوگوں کو، اس وقت انگریزوں میں ہندوستان میں انگریزوں کا جو کی حکومت تھی، انہوں نے مختلف قسم کے پوپ پادریوں کو لا کر کے مسلمانوں کو لڑانے اور مسلمانوں میں مناظرہ کرانے کی ایک مہم چلا رکھی تھی اس زمانے میں. تو مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے، مسلمانوں کو برانگیختہ کرنے کے لیے، بہرحال انہوں نے ایک مناظرہ قائم کیا، جس میں پادری نے، شاید وہ پادری عبدالحق تھا یا کون تھا جس کا نام بھی لیا جاتا ہے، اس نے کہا کہ تمہارے نبی شہوانی تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست تھے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پانچ نہیں، نو بیویاں رکھ کر کے اور اپنی شہوت پوری کرتے تھے. تو بہرحال جیسا بھی انہوں نے جواب دینا تھا، عالم مانورسری نے انہوں جواب دیا، کہا اگر شہوانی ہوتے تو بیوہ عورتوں سے شادی نہیں کرتے، اگر شہوانی ہوتے تو ان کو ہزاروں نئی نویلی لڑکیاں مل سکتی تھیں. بہرحال آخر میں اس کمبخت نے یہ بھی کہا کہ تمہارے نبی اتنے بے رحم، ذرا دیکھیے، اتنے بے رحم کی حضرت عائشہ، جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ 9 سال کی لڑکی تھیں اور ان سے انہوں نے شادی کی اور رخصتی بھی لی اور ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے، آخر 9 سال کی لڑکی اس لائق بھی ہو سکتی ہے کہ وہ، اور یہ بھی کہتے ہو کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی 30 مردوں کی قوت رکھتے تھے، تو آخر 9 سال کی لڑکی 30 مردوں کی طاقت کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ مسئلہ بہت ہی اہم تھا، اس میں کوئی شک نہیں، مسلمانوں کے غصہ ہونے کا موقع تھا، لیکن مولانا نے لوگوں کو سمجھایا، کہا ایک منٹ کے اندر اس کا جواب سن لیجئے، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام مخلوق تھیں یا اللہ کا جز تھیں؟ تو کہتے تھے مخلوق، اس نے کہا کہ مخلوق تھیں اور اللہ نے ان کو اپنا جز بنایا، تو آخر مخلوق تھیں، مخلوق کی طاقت جو ہے محدود ہوتی ہے، کتنی بھی طاقت ہو، اور اللہ کی طاقت نامحدود ہوتی ہے، اور تم کہتے ہو کہ حضرت مریم پیارے اللہ رب العزت کی بیوی تھی، آخر ایک نامحدود طاقت کو محدود طاقت نے کیسے برداشت کیا؟ ایک الزامی جواب تھا، حقیقت میں الزامی جواب تھا، کیونکہ وہ اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہیں حضرت مریم علیہ السلام، تو بہرحال وہ بے حجت ہو کر کے ہار گیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم اللہ کی بیوی ہیں، اور اس طرح اللہ رب العزت اور حضرت عیسیٰ کے ملاپ سے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کے ملاپ سے حضرت عیسیٰ کا وجود ہوا، اس وجہ سے بیٹے کہتے ہیں. بہرحال یہ وہ کلمت ہو القاحا الا مریم، اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہے، کلمہ کن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کے بطن سے پیدا کیا. وہ روح من ہو، اور اللہ کی طرف سے روح ہے. روح کا مطلب یہ ہے کہ ہر زی روح روح ہے، اللہ کی طرف سے روح ہے وہ بھی ہیں، جس طرح اور زی روح ہیں اسی طرح وہ بھی ہیں، لیکن یہ خاص طریقے اور خاص انداز سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا. اور جس نے یہ بھی گواہی دی، والجنت حق، جنت اور جہنم کا عقیدہ بھی رکھا کہ یہ چیز حق ہے. اگر یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر مضبوط ہو جائے یا کسی شخص کے اندر مضبوط ہو جائے تو یقیناً، اور یہ سمجھے کہ ہمیں اگر نیک کام کرتے ہیں تو ہمیں جنت ملے گی اور اگر غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں جہنم ملے گی، اگر یہ عقیدہ دلوں میں مضبوط ہو جائے تو یقیناً بہت سے برے کام آدمی رات کی تنہائی میں کوئی اس کے اوپر نگراں اور نگہبان بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی برکت سے اس کو اس برائی سے روک سکتا ہے. یہ سوچے، بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عالم کا قصہ، پرانے عالم ہیں تیسری دوسری صدی کے، کہ وہ بیٹھے کسی مسجد کے دروازے پر یا مسجد کے اندر، وہ اپنے حدیث اور قرآن وغیرہ کا مطالعہ کر رہے تھے، ٹمٹماتا چراغ تھا اس کی روشنی میں، اچانک ایک نوجوان لڑکی بھیگی ہوئی کہیں سے آئی اور اس نے پناہ ان سے مانگی، پناہ لے لی انہوں نے، اور پھر انہوں نے جا کر کے ان کو اپنے یعنی کسی کمرے میں اس کو رکھا اور کپڑے دیے، بدل لیے، تیسرا کوئی نہیں تھا اللہ کے علاوہ، اندھیری رات تھی. روایت میں، قصے میں ذکر ہے ان کے ترجمے میں کہ ان کا دل شیطان ہر وقت اسمائل کرتا کہ آج کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تمہیں، اور تم نوجوان ہو، وہ بھی نوجوان ہے، خوبصورت لڑکی ہے، اور تمہارے قابو میں ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، کہتے ہیں جب بھی یہ خیال آتا تو اپنی اگلی چراغ کی لو کے اوپر کر کے اپنے کو جلا لیتے. تھوڑی دیر کے بعد پھر شیطان اس کی طرف آمادہ کرتا، پھر یہاں تک کہ صبح تک ان کی انگلی پوری جل گئی. اور اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی برکت سے کہ آخر اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے گا، جنت اور جہنم اس کا فیصلہ ہے، تو اس عقیدے کی برکت سے تنہائی میں، تیسرا کوئی نہیں ہے، اللہ صرف اللہ رب العزت ہے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ولمن خاف مقام ربه جنتانی، الجنت حق. حقیقت میں یہ عقیدہ ہے تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن عقیدہ اس قدر مضبوط نہیں کہ ہمیں غلط کاموں سے روک سکے اور ہمیں نیک کاموں کی طرف ابھارے. یہاں تک کہ ہمارا عقیدہ اس قدر کمزور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص جماعت کے ساتھ دو ٹھنڈی نمازوں کو پڑھے گا، یعنی عشاء اور فجر کی نماز، وہ جنت میں داخل ہوگا. دیکھیے اللہ رب العزت، من شرطیہ ہے اور دخل الجنہ یہ جزا ہے، اس کا بدلہ ہے، شرط اللہ تعالی نے بیان کی اور اس کا بدلہ بیان کیا ہے. لیکن ہمارا عقیدہ اس قدر کمزور ہے کہ اگر نیند آ رہی ہے اذان سن کر کے، ہماری نیند، ہم اپنی نیند کو بیکار نہیں کرنا چاہتے. ادخلہ جو شخص ان سب چیزوں کا عقیدہ رکھے گا، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، جیسا کچھ بھی اس کا عمل ہو، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کریں گے. تو یہ فضیلت ہے توحید کی اور ایمان باللہ رب العزت کی. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. دیکھنے میں آیا ہے جمعہ کے خطبے کے دوران لوگ طواف کرتے ہیں اور چند لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، شرعی حکم ہے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ کلام خطبہ کے وقت کوئی بھی ایسا کام آپ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے خطبے کے سننے میں خلل ہو، یعنی یہ کہ کسی سے بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر دو آدمی بات کر رہے ہیں، اگر تم تیسرے آدمی یہ کہو کہ چپ رہو تو تم نے ایک غلط کام کیا. دیکھیے، من قال لاخیہ انصت فقد لغا، جس نے اپنے پڑوس کے آدمی کو بات کرتے ہوئے سنا اور اس سنتے ہوئے کہتا ہے کہ چپ رہو، بات نہ کرو، خطبہ ہو رہا ہے، تو اس نے بھی غلط بات کہی. یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے، یعنی یہ امر بالمعروف ہے، نیک کام کا حکم ہے، انصت. لیکن یہاں دیکھیے، آپ کا یہ کہنا جو ہے وہ بھی غلط ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی خلل ہو سکتا ہے. وہ دونوں بات کر رہے تھے، آپ نے ان کو تنبیہ کی، ہو سکتا ہے وہ غصے میں آ کر کہا تم چپ رہو، پھر آپ جو یہ سب مسئلہ آگے بڑھے گا. تیسرا سنے گا، ہاں صحیح تو کہہ رہے ہیں، تم چپ رہو، کیوں غلط ہے، یعنی بات اور ہی آگے بڑھے گی، اس وجہ سے شر کو اتنی حد تک. اسی طرح جو لوگ طواف کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے اس وقت خطبے کے وقت طواف بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ کوئی نماز پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز سے منع کیا ہے، الا یہ کہ کوئی شخص آ رہا ہو خطبے ہی کی حالت میں مسجد داخل ہوا ہو تو دو رکعتیں نماز پڑھ کر کے ہی بیٹھے، اور اس کے بارے میں پیارے رسول کی یہ ہدایت ہے وَلْيُوجِزْ فِيهِمَا، اس کو مختصر کر کے پڑھے، لمبی نہ پڑھے اس وقت، کیونکہ خطبے کے لیے اپنے کو فارغ کرے. قرآن پڑھنا بھی، قرآن کا پڑھنا مبارک ہے، لیکن اس وقت قرآن کا پڑھنا منع ہے. اگر آپ نہ بھی سمجھ رہے ہو پھر بھی انصات اور خطبے امام کے خطبے کی طرف کان لگانا یہ ضروری ہے. سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھنا، حدیث میں کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ جو شخص سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے گا. حدیث صحیح ہے، آپ کوشش کر کے پڑھا کریں انشاءاللہ. یہ بھی بتائیے جمعہ کے دن فجر کی نماز سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں؟ جمعہ کا لفظ آیا ہے تو فجر کی نماز کے بعد ہی جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ پورے دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیں تو یہ فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ. کیا جو حدیث درایتن صحیح نہیں ہوتی وہ روایتن بھی صحیح ہوتی ہے؟ نہیں، یہ کسی اچھے پڑھے لکھے آدمی کا سوال ہے. ہمارے بہت سے بھائی درایتن اور روایتن تو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن یہ مختصر بات یہ ہے کہ روایتن کا مطلب یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کرام نے آپ سے سنا، صحابہ کرام سے آپ کے ساتھیوں نے سنا، صحابہ کرام کے ساتھیوں اور ان کے شاگردوں سے، ان کے شاگردوں نے یہاں تک کہ امام بخاری اور پیارے رسول کے درمیان بعض سندوں میں تین آدمی صرف ہیں، چار آدمی ہے، پانچ آدمی، یہ آدمی جو ایک نے دوسرے سے سنا، دوسرے سے تیسرے نے سنا، تیسرے سے چوتھے سنا، چوتھے نے صحیح بخاری لکھا، پانچویں نے سنن ابو داؤد لکھا. تو یہ روایتن ہوئی، حدثنا فلان، یعنی فلاں نے ہم سے بیان کیا، فلاں نے ہم سے بیان کیا، فلاں نے ہم سے بیان کیا، اور حضرت عمر بن خطاب نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ روایتن ہو گئی. اور درایتن کیا مطلب ہوا؟ درایتن کا مطلب لوگوں نے اصل میں لیا یہ کہ عقلی طور پر وہ حدیث سمجھ میں نہ آ رہی ہو، عقل اس کو قبول نہ کر رہی ہو. مجھے یاد آ رہا مولانا اسماعیل صاحب گجرانوالا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے حدیث کی تشریحی حیثیت، اس میں اس نام لے لینا برا نہیں ہے کیونکہ وہ کتابیں لوگ پڑھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. مولانا مودودی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے، انہوں نے درایت کا ایک لفظ استعمال کر کے بہت سی احادیث کو انہوں نے رد کیا، اور مولانا کا لفظ یہ ہے کہ مولانا نے درایت کی درانتی سے، یہ لفظ ہے ان کا، کہتے ہیں مولانا نے درایت کی درانتی سے، درانتی وہ جو کاٹنے کی ہوتی ہے، درایت کی درانتی سے بہت سی احادیث کو رد کر دیا. تو ان احادیث میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بولیں. حدیث میں آیا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے تین جھوٹ بولے، ثلاث کذبات، تین جھوٹ بولے. تو کذب کا مطلب جھوٹ، یعنی یہ کہ خلاف واقع چیز واضح طور پر آپ کہیں آپ آج جدہ گئے تھے، میں جدہ نہیں گیا تھا، یہ کہنا تو خالص جھوٹ ہو گیا. لیکن یہ کہیں کوئی ایسا لفظ استعمال کریں، ہاں گیا تو تھا لیکن بہرحال ہماری ضرورت پوری نہیں، اس طرح کر کے کوئی ایسا لفظ استعمال کر دے جس کو توریہ کہتے ہیں، جھوٹ بھی نہ ہو اور آدمی اس کو اپنے مقصد کے مطابق سمجھ لے اور ہمارا مقصد کچھ اور ہو. ان تین جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی تھا، کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا، پروگرام بنا لیا، اپنی قوم کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ اب جب میلے کا دن آ جائے گا اور لوگ میلے کو جائیں گے اور بت یا بت خانے سراسر خالی ہو جائیں گے لوگوں سے، تو اس وقت مجھے موقع ملے گا، میں ان بتوں کو ضرور توڑوں گا. بہرحال ایسا ہی ہوا، جب لوگ گئے تو لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے میلے میں کیوں نہیں جا رہے ہو، تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت نہیں صحیح ہے. تو وہاں سقیم کا لفظ یہ ہے، لوگوں نے عام طور پر یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم تمہارے یہاں جانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، جیسے ایک بیمار آدمی ہو کسی کام کی طاقت نہیں رکھ سکتا، ہم واحد ہیں، ہم وہاں جانے کی طاقت نہیں رکھتے، کتنا بھی طاقت ہو لیکن ہم جا نہیں سکتے، یہ مطلب انہوں نے لیا. انہوں نے سمجھا طبیعت خراب ہے، سر میں درد ہے، چھوڑ دو جاؤ، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو توریہ کہتے ہیں. توریہ کا مطلب ہے کہ ایسا لفظ آپ استعمال کریں کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور اپنا مقصد بھی نکل جائے. خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توریہ کا استعمال کیا ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا غزا ورا بغیرها، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی طرف غزوہ یا جہاد کی نیت کرتے تھے تو ایسے سوالات کرتے تھے جس سے آدمی سمجھے کہ آپ ادھر نہیں جانا چاہتے ادھر جانا چاہتے ہیں. آپ کو پورب جانا ہوتا تھا تو پچھم, تاکہ دشمن کو اگر خبر بھی لگے تو پیارے رسول کے مقصد اور پیارے رسول کی جہت اور آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں اس کی اطلاع نہ ہو پائے. تو آپ کو جانا ہوتا تھا مشرق کی طرف تو مغرب کی طرف کا راستہ پوچھتے کہ آخر اگر یہاں سے آدمی جائے تو کہاں پانی ملے گا, پھر وہاں پڑاؤ کی کوئی جگہ ہے کہ نہیں ہے, اس طرح کے سوالات کرتے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید تبوک کی طرف حملہ کا ارادہ ہے. یہ توریہ تھا ورہ بغیری. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا انی سقیم. اس کے بعد جب لوگوں نے جب لوگ چلے گئے تو کلہاڑی لے کر کے سب کے سر توڑ کر کے بڑے کی گردن پر, بڑے بت کی گردن پر کلہاڑی لٹکا دی. یہ صحیح روایات میں ہے, کلام پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. جب آئے تو دیکھا من فعل ھذا بآلہتنا, گھبرا کے کہنے لگے آخر کس نے یہ کیا. سب نے کہا ہو نہ ہو یہ حضرت ابراہیم ہی نے کیا ہے. پوچھا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ بڑے نے تو کیا, دیکھو کلہاڑی لے کر کے. بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون, گویا بڑے ہی نے کیا ہے, کلہاڑی اس کی گردن میں لٹکی ہوئی ہے اسی نے کیا ہے. یہ جھوٹ تو نہیں تھا, یہ ایک الزامی جواب تھا ان کا, جھوٹ نہیں تھا. لیکن مولانا نے درایت کی درانتی سے اس حدیث کو کاٹ کر کے اور کہا یہ حدیث اگرچہ بخاری شریف میں ہے یہ حدیث غلط ہے. تو لوگ جو ہے عقل کے کہتے ہیں, عقل میں یہ آنے والی چیز نہیں کہ ایک نبی جھوٹ بولیں. عربی کا لفظ نہ سمجھنے کی وجہ سے مولانا یہاں ٹھوکر کھائے. عربی کا جھوٹ کا لفظ بہت سے معنوں میں آتا ہے. پیارے رسول کے پاس ایک آدمی آیا اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے بھائی کو کا پیٹ بہت درد کر رہا اور اس حال ہے زوردار. پیارے رسول نے فرمایا کہ ان کو شہد پلاؤ. شہد پلائے تو اور گرمی آئی اور پیٹ صاف ہو گیا اور زیادہ بڑھ گیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اور بڑھ گیا. تو پھر کہا آپ نے پھر اور پلاؤ, پھر اور پلاؤ, بڑھتا گیا بڑھتا گیا. آئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو اس حال بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ صدق اللہ وکذب بطن اخیک. اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہد کے بارے میں وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اس کے پیٹ سے جو رس اور شہد نکلتی ہے اس میں, یا شہد نکلتی ہے اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے سچ کہا تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. پیٹ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے, یعنی یہ کہ سمجھ لیجئے پیارے رسول نے کہا کہ تمہارے بھائی کا جھوٹ, علامہ ابن قیم نے اس کی بڑی اچھی توجیہ کی ہے, یہ کہ تمہارے بھائی کا پیٹ اس لائق نہیں ہے کہ شہد کو کے ذریعے سے اتنے جلدی اس کو شفا ہو جائے. یعنی اور پلاتے جاؤ تو جتنے مادے اور اخلاط ہیں, اخلاط ردیہ, وہ نکل جائیں گے پھر وہ صحیح ہو جائے گا. تو پیارے رسول نے خود گویا ایک پیٹ کو جھوٹ کا جھوٹا کا, پیٹ جھوٹا ہونے کا مطلب یہ ہے جیسا کہ اس کو جھوٹا, جیسے عام طور پر آدمی جھوٹا بولے وہ جھوٹا نہیں ہے حقیقت میں, کچھ کہا نہیں رہا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ تمہارے شہد کے فوائد کو ابھی قبول کر سکے. یعنی اور پلاتے جاؤ اور پلاتے جاؤ پھر وہ شفا کا باعث ہوگا. بہرحال تو یہ کہنا کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے یہ بات صحیح نہیں. اگر اسی درایت کی دراتی اور چھری چلا کر کے ہم ہر چیز کو یعنی انکار کرتے رہیں تو آخر کس عقل سے یہ برداشت کر سکتے ہیں ہم کہ رات کے کچھ ٹکڑے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں کی ہزاروں میل کا سفر اور ایک مہینے کا سفر اونٹ پر ہوتا ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں سے پھر ساتوں آسمان. اگر آسمان کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے جو بتایا ہے کہ ایک آسمان کا سمک جو ہے وہ 500 برس چلنے کی مسافت کے برابر ہے, اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 برس چلنے کا یا تیز کوے کے اڑنے کی مسافت کا فاصلہ ہے, تو آخر یہ عقل تو برداشت نہیں کر سکتی کہ معراج بھی ہو. ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے, سب کلام پاک میں بھی ذکر ہو تو اس کو ہم نہیں مانیں گے, عقل نہیں مانتی ہے. تو عقل اگر عقل کی دراتی چلاتے رہیں تو تمام حدیث بیکار ہیں, یا تمام آیتیں بھی آپ کے بہرحال آپ کے قطع برید سے محفوظ نہیں رہیں گی. تو درایت کا مطلب یہ ہے کہ عقل کو استعمال کریں, لیکن بہت سی ایسی روایتیں ہیں جن کو عقل نہ تسلیم کرے, لیکن بہرحال ہمیں تسلیم کرنا ہے, اور وہی ہے اسلام اور تسلیم کا معنی. یعنی ہم مسلم ہیں, سر جھکا دیں گے جیسا بھی ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے کہا ان کے بارے میں کہا آج تو اپنے دوست پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ سمجھتے ہیں، آج تو بہرحال وہ بھی جھٹلا دیں گے ان کو۔ جا کر کے کہا کسی نے کہ سنا نہیں، تمہارے دوست جو ہیں یا تمہارے صاحب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات کے کچھ ٹکڑے میں ہم گئے اور یہاں سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے ساتو آسمان گئے، اور اس کے باوجود ہم آپ ان کو صحیح مانیں گے؟ کہا اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے، صدیق اکبر نام ہوا۔ تو بہرحال یہی ہے ایک مسلمان کا شیوا، اور جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہو تو اس کے بارے میں عقل یا کا گھوڑا یا درایت کی دراتی استعمال کرنا بہرحال یہ گمراہی کا سبب ہے۔ کوئی بھی ہو، کہنے والا کوئی بھی ہو، اس کو غلط کہا جائے گا۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ من اتا حائضا فلیتصدق بدینار، حدیث صحیح ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ دوسری روایت آئی ہے فلیتصدق بنصف دینار، دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ حضرت ابن عباس کی تفسیر، اور ہاں دوسری روایت میں آپ نے ذکر بھی کیا ہے، نہیں فلیتصدق بدینار وفی روایت، دوسری روایت میں نصف دینار لکھا ہے کہ یہ نصف دینار بعض روایت میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر یہ ہے ان اتا فی فور حیضها، اگر وہ شروع میں